یہ حال بیان ہے، تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کم۔ اے مومنو سر پیٹو کرو گریا و ماتم، اے مومنو سر پیٹو کرو گریا و ماتم۔ فارغ جو تہاجد سے ہوئے فاتح ہے خیبر، بس تزے کیا ہی تھا ابھی جانے کا باہر۔ وہ تھا کہ اذان فجر کا وہ فرض مقرر، مرغابیوں نے گھیر لیا حق ولی کو، دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو۔ گویا ہوئے مرغافیوں سے حیدر قرار، اس امس کی دے تم کو جزا خالق غفار۔ نہ لینا کرو صبر کرو اے میری غم خار، جو وقت معین ہے وہ ٹلتا نہیں زمہار۔ ارے دامن کو میرے چھوڑ دو، یوں اشک نہ برساؤ، مسجد میں مجھے جانے دو، دروازے سے ہٹ جاؤ۔ پہنچے جو ہی مسجد میں علی، دیکھا یہ منظر، اوندھا پڑا سوتا ہے عرب ایک زمین پر۔ جب اس کے قریب پہنچے تو گویا ہوئے حیدر، اٹھ پیرو ابلیس شکی اور ستمگر۔ معلوم ہے سب کس لیے تو آیا ہے کوفہ، کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ۔ یہ کہہ کے اذان دینے لگے خلق کے مولا، محراب عبادت میں ہوئے زیب مصلی۔ تھی فجر کی پہلی ہی رکعت پہلا وہ سجدہ، تلوار افق سے ابن ملجم نے لگائی، دو بار کیا سر کو جبھی تک اتر آئی۔ سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے اے جلاد، کیا کر دیا یہ خانہ حق میں سے تمیجا، کی حق کے ولی پر یہ بھلا کس لیے بیدار۔ فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد، اس شور و فغا کو سنا حسنین نے جس دم۔ مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم، اور حسنین نے آلودہ بخوں باپ کو پایا، وہ بین کیے جس کے منہ کو جگر آیا۔ پھر ایک چٹائی پر گرز ان کو لٹایا، غمخاروں نے زخمی شاہ صفدر کو اٹھایا۔ ارے گھر لائے مبادہ کہیں حالت نہ بگڑ جائے، سر کھولے ہوئے ثانیے زہرا نہ نکل آئے، سر کھولے ہوئے ثانیے زہرا نہ نکل آئے۔ صلوات
بار دیگر صلوات۔ فرش پر عرش کی ایک عطا ہے، بے خطا جسے کو تو مارتا ہے، کچھ خبر ہے تجھے ابن ملجم، یہ زمانے کا مشکل کشا ہے، اس نے سجدوں پہ سجدے کیے ہیں، اس نے روزوں پہ روزے رکھے ہیں، اس نے سجدوں پہ سجدے کیے ہیں، اس نے روزوں پہ روزے رکھے ہیں، اور اس کا کھانا ہے ایک جو کی روٹی، اس کے سونے کو ایک بوریاں ہے، پیشوا اٹھ گیا ہے جہاں کا، سنے سنے ہے محراب و منبر، کس خاموشی سے گھر بھی خدا کا، آج مصروف آہ و بکا ہے، دل پہ داغ یتیمی سجائے، غم کا پیکر ہے شبیر و شبر، جس کو دیکھو وہی رو رہا ہے، گھر امامت کا ماتم گدا ہے، کیوں رلاتا ہے آل نبی کو، کیا بگاڑا ہے تیرا علی نے، کیوں رلاتا ہے آل نبی کو، کیا بگاڑا ہے تیرا علی نے، اس ستم گر سے ہاشم یہ پوچھو کیا یہ اجر رسول خدا ہے، فرش پر عرش کی ایک عطا ہے، بے قطع جس کو تو مارتا ہے، کچھ خبر ہے تجھے ابن ملجم، یہ زمانے کا مشکل کشا ہے،
محمد وآل محمد صلوات. سورہ فاتحہ. محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على
سے آپ کا ماتم ہے یا علی، 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یا علی، ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی، ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی، مولا کی نظر کو گہرے اشک لائے ہیں یہ روزہ دار آپ کے پر سے کو آئے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے پر سے کو آئے ہیں، گھر میں خدا کے قتل ہوا روزہ دار، ہائے 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 امام، ہائے شہ ذوالفقار، ہائے اے رازدار حق شہ طاعت گزار، ہائے مولد حرم میں ہے تو نجف میں مزار، ہائے مولد حرم میں ہے تو نجف میں مزار، یہ بندگی نثار جناب امیر کے، نکلے تو مئے کے گھر سے خدائے خدیر کے، نکلے تو مئے کے گھر سے خدائے خدیر کے، لایا تھا زہر میں جو جفا جو بجھا کے تیغ، مولا گرے زمین پہ مسجد میں کھا کے تیغ، غل پڑ گیا کہ سر پہ لگی مرتضا کے تیغ، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تیغ، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں
خدا کے تیغ،
گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جا نماز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جا نماز پر، لائے پسر جو گھر میں تو غش تھے امام پاک، کرتے تھے آہ آہ باواز دردناک، چہرہ لہو میں تر تھا بھووں تک جبین پاک، زہرا کی بیٹیوں نے اڑائی سروں پہ خاک، زہرا کی بیٹیوں نے اڑائی
سروں پہ خاک،
دیکھا جو سر کا زخم جگر تھر تھرا گیا، عباس نامدار کی ماں کو غشا گیا، عباس نامدار کی ماں کو غشا گیا، انیسویں سے آپ کا
صلوات مومنین مومنات. Just a few quick reminders regarding today's schedule. So following the speech by Maulana Sahab, we'll have Matam. Following Matam, immediately there will be a 5-minute break for all the Mumineen and Mumineenat to make wuzu and get ready for the Amal. Following that, we will start the Amal, and tonight's main Amal consists of some short duas, the Quran Amal, and then the Ziyarat of Imam Hussein, which is significant to tonight. That is expected to take about 1 hour, and then following that, for those Mumineen that would like to stay, Dua Joshine Kabir will be recited. For Muhammad wa Ali Muhammad, salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Before I request Maulana Sahab, if I can please ask all my brothers, if all of you can please come all the way to the front. There's no more space in the back. For Muhammad wa Ali Muhammad, salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
میں انتہائی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں مولانا علی مرتضیٰ زہدی صاحب سے کہ وہ آ کر مومنین سے خطاب فرمائیں. سب مل کے خاندان فاطمہ زہرا پہ ایک بآواز بلند صلوات بھیج دیں.
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرج. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باردك درود بيجيك محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد عجل پر. اعزان محترم، آج کی شب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، نبی خدا کے لیے، اور در حقیقت تمام انسانیت کے لیے اگر بصیرت رکھتے ہوں تو انتہائی غم انگیز اور انتہائی اثر انگیز رات قرار پاتی ہے. ایک طرف سے شب قدر کی، شبہ قدر کی ابتدا ہے، اور اس اعتبار سے ایک ایسی رات ہے جس کے اندر خدا سے توسل کیا جائے، خدا متعال کے ساتھ راز و نیاز، اللہ سے اپنے قرب، اپنے رابطے کو مضبوط کرنا، اور جو چیز ظاہر ہے کہ آج کی رات کے لیے سب سے اہم مناسبت قرار پاتی ہے، وہ مولا امیر المومنین کی سربت کی شب ہونا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کے چاہنے والوں کا اس غم کے اندر مبتلا ہونا. مولا امیر المومنین کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی شخصیت کے حضور تجدید بیعت کے لیے، اور ان کے فرزند کے حضور، وقت کے امام کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو مرتے دموں تک اور ہماری نسلوں کو قیامت تک مولا امیر المومنین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. کتنا خدا متعال کا انسان شکر کرے کہ اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کی شخصیت سے وابستہ ہونے کا موقع دے دیا، اس سے قطع نظر کہ ہم اپنے دین کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. لیکن انسان صرف اس بات کو اگر اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرے کہ خدا متعال نے کس عظیم الشان ہستی سے ہمیں اور آپ کو متصل ہونے کا موقع دیا ہے. لوگ ہمیں علی کا ماننے والا کہہ کر پہچانتے ہیں، فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ جہاں یہ فضیلت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ فضیلت ہونے کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہے، اور ہماری ذمہ داریوں کو کئی گنا زیادہ کرنے کے برابر ہے، جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اس وقت بہرحال میں خدا متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا، عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانا چاہتا ہوں کہ نہیں معلوم کتنی مشکل ہوتی ہماری زندگی میں، کتنی سختیاں ہم گزارتے کہ اس کے بعد امیر المومنین کی ہستی تک پہنچتے، اور خدا نے ہمیں الحمدللہ رب العالمین ہم میں سے قریب بے اتفاق تمام افراد کو یہ موقع دیا کہ پیدا ہوتے ہی اپنی زبان پر امیر المومنین کا نام لا سکیں، ان کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر احساس کر سکیں، ان کی محبت کے صدقے میں زندگی گزار سکیں. یہ نہیں معلوم کتنی بڑی فضیلت ہے جو خدا متعال نے، کہیے کہ بیش بہا نعمت، ایک ایسی نعمت جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور خدا نے ہمیں مفت میں دے دی. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اور وہ قانون الہی آپ کے ذہن میں رہے کہ جب بھی آپ کسی نعمت کا تہے دل سے شکر بجا لاتے ہیں تو خدا متعال اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کا چاہنے والا قرار دیا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ اس شکر کے صدقے میں اس نعمت کو ہمارے لیے بھی بڑھا دے اور ہماری نسلوں کے لیے بھی بڑھا دے انشاءاللہ تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحمد اللہ ہم لوگ اور آپ اجمالاً اس نعمت کی قدر جانتے ہیں، اجمالاً اس نعمت کی قیمت بھی پہچانتے ہیں، زیادہ اگر ہمیں دنیا میں کسی بھی گروپ نے، کسی بھی قوم نے، کسی بھی حاکم نے اس نعمت سے دور کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے اس گروپ کا، اس حاکم کا مقابلہ کیا. اور بحمد اللہ رب العالمین ہمیں فخر ہے کہ ان 1400 سالوں کے اندر متعدد ایسے جابر آئے، ایسے ظالم آئے، جنہوں نے کوشش کی کہ مولا امیر المومنین کے نام کو، ان کی شخصیت کو اپنے گمان میں کہیں ختم کرنے کی کوشش کریں، کہیں محو کرنے کی کوشش کریں. فخر ہمیں اس بات پر ہے کہ ہمارے اجداد، ہماری نسلوں نے اس خطرے کو اپنی جان کی قیمت دے کر قبول کیا، اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ ہم کچھ بھی خطرہ ہو وہ قبول کریں گے، لیکن مولا امیر المومنین کی محبت ترک نہیں کر سکتے. ہماری وابستگی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، ہمارا ان کے ساتھ متصل رہنا، ہمیں فخر ہے. الحمدللہ رب العالمین ہمارے اجداد نے یہ زحمتیں اٹھائیں، شہادتیں دیں، قربانیاں دیں، لیکن اس محبت کو ہمارے لیے محفوظ کیا. اور آج 1400 سال کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراکز سے ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود، آج کی جیسی شب میں اور آپ یہاں پر امیر المومنین کی شہادت کی مناسبت سے یہاں پر موجود ہیں. یہ الحمدللہ خداوند متعال کی عظیم شان نعمت ہے، اور ہمیں اپنے ان اجداد کا بھی شکر ضرور کرنا چاہیے، ان کی اس زحمت کو اپنے ذہنوں کے اندر قبول کرنا چاہیے. کوئی چیز اگر ہمیں بغیر زحمت کے ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اجداد نے زحمتیں نہیں اٹھائی ہیں، انہوں نے بہت سخت وقت اٹھائے. برصغیر کے اندر جہانگیر جیسے بادشاہ کا دور رکھنا، یا اورنگزیب جیسے بادشاہ کے دور میں سادات کا اور شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا باقی رہنا، یہ آسان کام نہیں تھا. اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے بنی عباس اور بنی امیہ کے مظالم کی وجہ سے ہجرت کر کے برصغیر آئے تھے، تو انہوں نے برصغیر کو مصائب اور مشکلات کے دور میں چھوڑا نہیں. اگر وہ یہاں سے بھی ہجرت کر جاتے تو برصغیر میں اہل بیت کا نام نہ ہوتا، نعوذ باللہ تعالی، لیکن انہوں نے برصغیر کے اندر رکنا قبول کیا، مصیبتوں کو اٹھایا. اور عزیزان محترم، کاش کبھی آپ کے اور ہمارے لیے موقع ہو تو ہم ان مشکلات کو کبھی ضرور پڑھیں جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے برصغیر میں اٹھائیں. یہ جو آخری 25-30 سال میں ہوا برصغیر کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر دنیا کی بہت ساری طاقتیں ملوث ہو گئیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے خلاف منصوبہ بندیاں ہوئیں، یہ خود تاریخ کا ایک بہت عجیب چیپٹر ہے. چونکہ ہم لوگ اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں، شاید ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ابھی نہ بن سکے، یا کہیے کہ قوموں کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، میموری اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، شاید ابھی نہ پتہ چل سکے کہ یہ جو آخری 25-30 سال گزرے یہ کیسی مدت تھی. لیکن میں آپ کی خدمت میں اجمالاً بس اتنا عرض کر دوں گا کہ یہ اس سے کم نہیں تھی جو جہانگیر اور اورنگزیب کے زمانے میں گزرا ہے، اس سے کم نہیں تھا، شاید ایک معنی میں اس سے بڑھ کر تھا. لیکن بہرحال انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے صدقے میں پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، انشاءاللہ اس پرچم کی اہمیت کو سمجھیں. تو ان اجداد کی زحمتوں کو قبول کرتے ہوئے جو برصغیر میں تھے اور انہوں نے ان سختیوں کو برداشت کیا، یا غیر برصغیر میں تھے سختیوں کو برداشت کیا، ان کے مقامات کی بلندی کے لیے، ان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے، ان کے اعمال حسنہ کی قبولیت کے لیے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. یہ تو وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جو مثال کے طور پر میں نے عرض کیا، بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں سختیاں جھیلتے ہوئے اہل بیت کے چاہنے والے اس مرکزی خطے سے نکل کر برصغیر میں آئے، پہلے ایران میں، اس کے بعد برصغیر میں، انہوں نے مصیبتیں جھیلی، مصائب جھیلے. نہیں معلوم کیوں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ضرور تذکرہ کر دوں. ان کی ہستی ایک سمبولک ہستی ہے کراچی میں، کہ جو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مہاجرتوں کا سلسلہ کب شروع ہوا ہے، 1000 سال سے زیادہ ہو رہا ہے تقریبا. اور اسی طریقے سے ملتان کے اندر شاہ گردیز کا ہونا کہ وہ بھی تقریباً 950 سال 1000 سال پرانی بات ہے. بہرحال میں تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ ہم آج کے دور میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی کوشش کریں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا متعال جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے ساتھ ایک سوال بھی ہوتا ہے. اگر خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے، نعمت امیر المومنین سے اور ان کی محبت سے، یقیناً اس کے پیچھے ایک سوال رہے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا وہ سوال کون سا سوال ہے جو اس نعمت کے پیچھے آئے گا. اور جب آپ اس کے اوپر محنت کرنے لگیں تو آپ کو ایک اور سوال حل کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ امیر المومنین کی شخصیت سے ہمارا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے، ہم کس طریقے سے اس عظیم الشان ہستی سے متصل ہوئے ہیں، اور یہ کنیکشن کیسا کنیکشن ہے، ہم امیر المومنین کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں امیر المومنین سے کیا وہ چیز ہے جو حاصل کر لینی چاہیے. تو اس کے اوپر چند منٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس میں چند کیٹیگریز بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ایک اور انداز میں آپ اس کو تمسک کے معنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب اللہ کے رسول نے ہمیں کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، میں تمہارے درمیان دو بہت قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، تم نے ان کے ساتھ اپنے کنیکشن کو رکھا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم سے ہمارا تمسک، چونکہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ عربی کا استعمال کیا، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے تمسک کرتے رہے، اب میں اس کا ترجمہ اردو میں کرنے کی کوشش کروں گا پھر، اگر تم ان دونوں سے تمسک کرتے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب ہمارے پاس عقل مند انسان کے بیان میں بہت سارے مفاہیم ہوتے ہیں جو ہم الفاظ سے نکالتے ہیں، اور بہت سارے مفاہیم وہ ہوتے ہیں جو جس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی کہتے ہیں بین السطور، بٹوین لائنز، وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر جو بٹوین لائنز ملتا ہے ان میں ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کو اگر نیگیٹو میں لیا جائے تو کیا ہوگا، یعنی اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کا مطلب کیا ہوا، وہ یہ کہ اگر ان دونوں سے تمسک نہیں کیا تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. چونکہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ان دو سے تمسک کرو گے تو یقیناً گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا ابدا، عربی میں اگر کسی بات کو بہت ایمفیسس کے ساتھ کہنا ہو کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے یہ ایک لفظ عربی کا استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ کے رسول نے یہاں پہ استعمال کیا ہوا ہے، کہ اگر تم ان دو سے تمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور جب ہم بٹوین لائنز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تم نے ان دو سے تمسک نہیں کیا تو یقیناً گمراہ ہوگے. اچھا اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان دو سے تمسک نہیں کیا تو یقیناً گمراہ ہوگے. اب یہاں پہ بہت ساری ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز ہیں جن کو میں استعمال کیے بغیر بہت ہی سمپلیفائڈ کرتے ہوئے ایک سوال کروں گا، ان دو سے تمسک کیا تو قطعاً گمراہ نہیں ہوگے، ایک پہ تمسک کرنا کافی ہے؟ اللہ کے رسول اگر فرما رہے ہیں اگر تم ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دو سے تمسک کیا تو یقیناً گمراہ نہیں ہوگے، کیا اللہ کے رسول نے یہ دو جان بوجھ کے کہا یا نعوذ باللہ تعالی یوں ہی عبارت صادر ہو گئی؟ یہ ہستی وہ ہستی نہیں ہے کہ جو کوئی بھی بات یوں ہی کہہ دے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ وہ ہیں جن کے قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا کہ ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا تو اس میں کوئی ایک کافی ہوگا, اور ہم دائرے کے ایک ایسے گروہ کے سامنے ہیں کافی عرصے سے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کافی ہوگا, اور ہم نے کہا کہ نہیں, ایک ہرگز کافی نہیں ہوگا. تو اگر کسی نے ہم سے کہا کہ کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو ہم نے کہا کہ یہ جملہ صحیح جملہ نہیں ہے, یہ گمراہی کی نشانی ہے. تو فوراً ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا, یہ جو دونوں سے تمسک ہونا ہے یہ کیسے ہونا ہے؟ اور آج کی شب انتہائی نفیس شب, تمام شب ہے قدر کی طرح, اور یہ شب ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہمیں دونوں سے تمسک کرنا ہے. اب میں چونکہ مناسبت مولا امیر المومنین کی ذات مبارک ہے, لہذا یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں قرآن سے بھی تمسک کروں اور امیر المومنین کی ہستی سے بھی تمسک کروں. یہ تمسک کیسے ہوتا ہے؟ شاید اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہو یا کم استعمال ہوتا ہو, لیکن میں اللہ کے رسول کی دی ہوئی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا یہ تمسک کیسے ہوتا ہے. اور بہت پریکٹیکل بات, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ جب مجلس سے اٹھ کے جائیں تو ہمارے پاس کوئی عملی پیغام ہو, آپ کو یہ پتا ہو کہ جب آپ یہاں سے باہر نکلے آج کی اس لیکچر یا اس مجلس کے اس نتیجے میں مجھے کیا کرنا چاہیے, اور یہ صرف ریچول نہ ہو کہ آپ اور میں جمع ہوں اور چلے جائیں. تو مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا کہ امیر المومنین سے تمسک کیا ہوگا, کیسے ہوگا. آج کے دور میں ایک بچہ جو مثال کے طور پر یہاں اسٹیٹس میں ہے, اگر وہ چاہے کہ امیر المومنین کی ذات سے تمسک کرے, یا میں اور آپ عمر گزرنے کے بعد اگر ہم سوچیں کہ ہمیں تمسک کرنا تھا ہم نے کیا یا نہیں کیا, تو یہ سوال کیسے حل ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جس عمل میں آپ اس وقت مشغول ہیں, آپ مجلس کے لیے تشریف لائے, آپ مجلس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود تمسک کا ایک مقدمہ ہے, یہ تمسک کی ابتدا ہے. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کے علاقے کے اندر بہت اچھا کوئی ڈاکٹر آیا ہے, بہت ہی ہوشیار, کام کا ماہر, بیماریوں کا علاج کرنے والا آیا ہے, اور آپ نے کہا کہ میں جا کر مل تو لوں, تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو ملنا ہے یہ اس ڈاکٹر کی ذات کا پورا فائدہ ہے یا ملنا اس کا مقدمہ ہے؟ بھئی یہ تو مقدمہ بنا کہ آپ ملیں گے تو بات آگے بڑھے گی کہ اب آپ اس کو بیماری بتائیں گے یا وہ آپ کی بیماری سمجھے, اس کے بعد وہ آپ کو پرسکرپشن دے, ڈائگنوز کرے, پرسکرپشن دے, پھر آپ میڈیسن لے اور جس طرح اس نے کہا وہ کرے, تب آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. تو آپ کا اس ڈاکٹر کی شخصیت اور اس کی مثال کے طور پر اکیڈیمکس کا اعتراف کرنا کہ وہ بڑا ڈاکٹر ہے, آپ کا اس سے ملنا, یہ مقدمہ بنے گا کہ اب آپ کا علاج شروع ہوگا. کیا یہاں پر آنا, 19 رمضان کی شب بیٹھنا, مصائب پہ گریا کرنا, ماتم کرنا اور گھر جانا, یہی تمسک ہے یا تمسک کا مقدمہ ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ تمسک کی ابتدا ہے, یہ انتہائی تمسک نہیں ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, گرچہ کوئی مقابلہ نہیں ہے ڈاکٹر امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کے اندر, لیکن صرف شباہت کی خاطر, تشبیہ اور مثال کی خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے ملاقات کی, اور اگر امیر المومنین کی ہستی ہو تو یہ بھی کافی ہے. حقیقت یہ کہ آپ ان کے حضور پہنچے اور امیر المومنین نے آپ کو نظر لطف سے دیکھ لیا, کافی ہے, بہت کافی ہے. لیکن یہ خود ایک کوشچن ہے کہ کس کو نظر لطف سے دیکھیں گے, یہ خود ایک سوال ہے. مشہور معروف واقعہ ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے غیبت کبریٰ میں جن لوگوں نے زحمتیں اٹھائیں اور دین کے خدمتوں میں پیش پیش رہے, ان میں سے ایک شیخ مرتضیٰ انصاری نام کر کے. اگر آپ نجف اشرف تشریف لے گئے, اور آپ میں سے اکثر لوگ تشریف لے جا چکے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم امیر المومنین کے حجرات میں سے ایک حجرے میں شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر واقع ہوئی ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں ایک طالب علم ہوا کرتا تھا, اور وہ طالب علم تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا تھا اپنی اکیڈیمکس کے اندر, تعلیمی لحاظ سے اتنا اچھا نہیں ثابت ہو رہا تھا, کافی مشکلات میں, اور وہ بہت زیادہ دعا بھی کرتا تھا امیر المومنین کے سامنے کہ مولا میری مدد کریں, اور میں اچھا نہیں ہے کہ میں نجف اشرف آؤں اور بڑا غیر پڑھے میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں, لوگ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی تم نجف آئے تم نے پڑھا بھی نہیں. تو بیچارہ بہت زیادہ فریاد کرتا تھا. اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو میں آپ کی خدمت میں طولانی واقعہ عرض نہیں کروں گا, اس میں وقت لگ جائے گا. خلاصہ کلام یہ کہ ایک موقع پر امیر المومنین کو خواب میں دیکھتا ہے, اور وہ طالب علم امیر المومنین کو خواب میں دیکھتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے اور مولا کے سامنے پہنچ جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ جو طالب علم ہوتا ہے یہ امیر المومنین کے کہنے پر کہہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جیسے ہی بسم اللہ کہتا ہے خواب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ خواب کے بعد پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خواب کوئی اچھی علامت ہوئی میرے لیے. اچھی علامت کس اعتبار سے ہوئی؟ اس اعتبار سے کہ مولا تشریف لائے, انہوں نے بسم اللہ پڑھائی, تو یہ بہت اچھی علامت ہوئی. لیکن کہنے لگا مجھے خطرہ یہ ہے کہ شاید یہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تم یہاں رکنے میں کامیاب نہیں ہوگے. کیوں؟ چونکہ بسم اللہ کے بعد درس نہیں ہوا. تو کیا مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے نصیب میں بس نجف آنا تھا, ہم سے ملنا تھا اور معاملہ ختم ہو گیا, اب کوئی درس نہیں ہے تو مجھے واپس جانا چاہیے, یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں مجھے یہاں رکنا چاہیے؟ تو اس کے بعد اپنے ذہن میں ایک حل نکالتا ہے وہ, اور کہتا ہے کہ جس کو امیر المومنین بسم اللہ پڑھا دیں اسے سیکھ جانا چاہیے. تو کہتا ہے نہیں, یہ خواب کا مطلب اچھا ہے, امیر المومنین نے مجھے بسم اللہ پڑھا دی ہے, اور ہم بچپن سے بچوں کو بسم اللہ پڑھانے میں مثال کے طور پر تھوڑا احتیاط کرتے ہیں کہ بھائی ذرا اچھے لوگ بسم اللہ پڑھائیں, تو امیر المومنین نے بسم اللہ پڑھا دیا, اب یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا بھی, اس کا درس اچانک بہت اچھا ہونے لگا, سمجھ میں بھی آنے لگا, اور شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہیں وہ پیچیدہ درس کہنے میں مشہور ہیں. ان کی جو اس زمانے کے لیکچرز تھے اس کو کمپائل کیا گیا تھا, اور وہ 200 سال ہو گئے کم از کم اندازن, اور وہ اندازن 200 سال آج تک ہمارے سلیبس کے ٹیکسٹ میں ہیں. یہ تو مثال کے طور پر جو بھی آپ کے سامنے عالم بنا ہے, تھوڑا سا بھی سینئر ہوا, چونکہ وہ تھوڑی سی ہائر لیول کی بکس ہیں, تو اس نے یقیناً ان کو ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کی 2 کتابیں, ایک رسائل اور ایک مقاصد. تو شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں وہ پہنچا, اور ہمارے ہاں جو حوزہ علمیہ میں درس کا نظام ہوتا ہے اس میں آپ بیچ میں سوال کر سکتے ہیں, تو آپ استاد سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات آپ نے کہی ہے, اور یہ درس اجتہاد کی بات کر رہا ہوں میں, وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس روایت میں یہ ایک آبجیکشن ہے یا اس طرح کا ایک معاملہ بھی ہے. تو اس نے ایک بات کہی اور شیخ مرتضیٰ انصاری کو بہت اچھا لگا کہ بھئی ایک اسٹوڈنٹ ہمارا اتنی اچھی بات کہہ رہا ہے. تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کو جواب دیا. کچھ درس اور آگے بڑھا تو اس نے پھر ایک بات کہی, اور شیخ مرتضیٰ انصاری کو لگا کہ ہاں بھائی اس میں کچھ جو ہے وہ بات آ گئی ہے, تو اس نے اچھی بات کہی. شیخ مرتضیٰ انصاری نے پھر دوبارہ جواب دیا. اس نے تیسری دفعہ پھر کوئی آبجیکشن ریز کرنے کی کوشش کی, تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم درس کے بعد میرے پاس آنا, اب یہ درس میں ڈسٹرب نہیں کرو لوگوں کو. تو وہ خاموش ہو گیا. وہ درس کے بعد شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس گیا تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کے کان میں کہا کہ جنہوں نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے انہوں نے مجھے پوری سورہ فاتحہ پڑھائی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو ہمارا رابطہ کیا ہے؟ ہمارا رابطہ مولا امیر المومنین سے صرف دنیا کی مشکلات کو حل کرنا, کوئی برائی نہیں ہے, اچھائی ہے. بلکہ یہ اگر میں کہیں پر جا رہا ہوں اور میرا پاؤں لوڑ کھڑا ہے اور میں کہوں یا علی مدد, یہ بہت اچھی بات ہے, مجھے مولا امیر المومنین سے مدد لینی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کس کس معاملے میں مدد لینی چاہیے اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے. تو کچھ لوگوں کا رابطہ مجموعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اور خاص کر مولا امیر المومنین سے دنیا کی مشکلات کو حل کرنے کا رابطہ ہے, کہ جب وہ اپنی دنیا میں کسی مشکل تک پہنچتے ہیں تو وہ مولا امیر المومنین سے مدد طلب کرتے ہیں. کیا یہ بری بات ہے؟ نہیں, بری بات نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنی مشکل کو مولا امیر المومنین سے حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن صرف ایک مشکل ہے, یہ رابطہ اسی پہ کیوں رکا رہے؟ بات اس سے آگے جانی چاہیے. بھئی یہ تو ابتدا ہوئی کہ میں ان کے حضور پہنچا اور مثال کے طور پر فرض فرمائیے میں آپ کی خدمت میں اگر مثال عرض کروں کہ ہم اور آپ کتنا وقت کے امام کے حضور پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں, ان کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں, اور مثال کے طور پر دسیوں سال کی دعاؤں کے بعد العجل العجل کہنے کے بعد کسی موقع کے اوپر میں امام کے حضور پہنچا اور امام کی زیارت کا مجھے شرف نصیب ہوا, انشاءاللہ ہم سب کو نصیب فرمائے خدا انشاءاللہ, اور وہاں پہنچنے کے بعد نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ تعالی میں نے مولا کو دیکھا سلام کرنے کے بعد یہ کہا کہ مولا میرا گرین کارڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. آپ اسے کیا تعبیر کریں گے؟ میں اس کو بدبختی کہوں گا, بدقسمتی کہوں گا کہ میں روحانیت اور معنویت کے مرکز پہ پہنچ جاؤں اور بجائے اس معنویت روحانیت کے میں امام سے دنیا کی ایک چھوٹی سی مشکل حل کروا لوں, پھر کیا؟ اگر وہ دنیا کی مشکل حل کر بھی لی کیا ہوا پھر؟ اس دنیا نے کتنی دیر رہنا ہے؟ مجھے اس دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے؟ آیا ہمارا امیر المومنین سے رابطہ اس دنیا اور اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہونا چاہیے؟ برا نہیں ہے, لیکن اتنا چھوٹا رابطہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری دفعہ میں آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں, برا نہیں ہے اگر میں اپنی دنیا کی مشکلات مولا امیر المومنین کے حضور عرض کروں. تو سوال یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنی مشکل باپ کے سامنے ہی رکھے گا اور کہاں لے کے جائے گا؟ تو یہ برا نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ صرف دنیا کی ہی مشکلات کیوں رکھ رہا ہے؟ باپ کی کچھ اور خدمت بھی تو کر سکتا ہے. اگر ایک اولاد اپنے باپ کے پاس صرف چند مشکلات کے لیے آئے اور باپ کے اعلی فنون سے کچھ حاصل نہ کرے, اس کی کوئی خدمت نہ کرے, اس اولاد کو ہم کیا تعبیر کرتے ہیں؟ اس کو ہم کوئی مناسب اولاد تعبیر نہیں کرتے, اس کو ہم اچھی خدمت تعبیر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں خود غرضی ہے یہ, کہ یہ صرف اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنے باپ کے پاس آتا ہے. اس نے نہیں پوچھا اپنے باپ سے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہوئی, کچھ اور بھی سکھانے کو ہے کیا؟ شاید وہ کچھ اور سکھاتے. تو مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا, وہ یہ کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں امیر المومنین سے لینا چاہتا ہوں, کیا یہ نہیں پوچھنا چاہیے امیر المومنین سے کہ آپ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم ان سے لینا چاہتے ہیں اور ہم اپنی نظر کے مطابق اپنی کم علمی میں, اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ اپنی جہالت میں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا جب ہم نے ان امام کو اپنا امام مانا ہے تو ہمیں ان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ مولا آپ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہم بھی اپنی مشکلات کہیں, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے سوا کس کے پاس جائے گا؟ کیوں کسی غیر کے پاس جائے؟ اپنے باپ کے پاس جائے گا, اور اپنے باپ سے زیادہ چاہنے والے امام کے پاس جائے گا. الامام کالوالد الشفیق. مولا آٹھویں امام امامت کے منصب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اذان محترم, مجھے نہیں معلوم اب کوئی اور آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن وہاں دروازے پہ تھوڑا رش ہوا ہوا ہے اور یہاں جگہ کافی خالی ہے, تو اچھا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ سے کہوں کہ آپ اٹھیں اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں, لیکن تھوڑا سا زحمت فرمائیے گا, درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد. تو احسان محترم, کافی میں نے آپ کا وقت لیا, اور جس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا وہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ امیر مومنین کی ذات گرامی سے ہمارا اور آپ کا جو رابطہ ہونا چاہیے وہ دنیا سے تھوڑا بڑھ کر ہونا چاہیے, دنیا سے بڑھ کر ہونا چاہیے. آیا دنیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ چونکہ میں اپنی مشکلات کو ظاہر ہے کہ کسی پاکیزہ در پر ہی لے کے جاؤں گا, اور کوئی در امیر مومنین کے در سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہوگا, وہ اور ان کی اولاد طاہرہ. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں اچھائی ہی اچھائی ہے کہ میرا ان سے بہرحال ایک اتصال تو ہے, لیکن مجھے اس سے زیادہ کو سوچنا چاہیے, اس سے زیادہ کو سوچنا چاہیے. اچھا, اس سے زیادہ کو کیا سوچوں, اس سے زیادہ کیا سوچوں؟ تو مثال کے طور پر مجھے دنیا و ما فیہا, جو کچھ دنیا اور دنیا کے اندر ہے, اس کی مشکلات تو لے کے جانی چاہیے, وہ حل ہو گئیں تب بھی صحیح, نہیں حل ہوئیں تب بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, پانچ دس سال ادھر یا پانچ دس سال ادھر. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ابدی باقی زندگی میں اس تیس چالیس سال کی زیادہ قیمت نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ابھی یہی فیز ہے, تو ہمارے لیے یہی سب سے قیمتی ہے. لیکن اگر آپ اور میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا نے ہمیں خلود کے لیے خلق کیا ہے اور بقا کے لیے خلق کیا ہے, تو خالدین فیہا اور باقی ہونے کے لیے اس تیس چالیس سال کی کوئی زیادہ قیمت ہے نہیں. لیکن میں نے عرض کیا, ہم لوگوں کے پاس اتنی نظر کہاں ہے کہ ہم خلود اور بقا کو سمجھ سکیں؟ تو ہم تو اسی دنیا کو دیکھتے ہیں کہ مجھے پیدا ہوئے اتنے سال ہو گئے, اور اتنے سال میں یہ مشکل میری ہے وہ حل ہو جانی چاہیے, کوئی مشکل نہیں ہے, اس کو امیر مومنین کے پاس لے جانا چاہیے, حل کرتے ہیں تو مالک ہیں, اور کچھ اور دیتے ہیں تو مالک ہیں, ہم ان کا خادم ہونا چاہیے. عزیزان محترم, دنیا طلب کرنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے, دنیا طلب کرنی ہے اس کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. ادب کیا ہوتا ہے؟ بولا مالک آپ ہیں, ہمیں اپنی عقل سے یہ سمجھ آیا ہے, اب جو آپ کے در سے ملے وہی بہتر ہے, بس اس سے زیادہ کا اصرار کرنا اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیا پتا میں کون سی بدبختی مان بیٹھوں. بھئی دیکھیے, سادہ سی بات ہے, مثال کے طور پر فرض کرنے مجھے امریکہ آنا ہے, مجھے نئی ٹکٹ مل کے دے رہا, نہیں مجھے ویزا مل رہا, اور میں نے کہا کہ مولا مجھے تو مجلس پڑھنے جانا ہے, اور آپ مجھے ویزا دلائیں, آپ مجھے ٹکٹ دلائیں. اچھا, میں نے ان سے کہہ دیا اور اصرار کرنا شروع کر دیا, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی یہاں آنے میں میری مصلحت نہ ہو, تو دنیا کے اوپر اصرار کا کیا فائدہ؟ دنیا پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے, جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے مجھے. آپ دنیا کی اپنی مشکل کو امیر مومنین کے سامنے پیش کریں, اور اس سے بات کہیں مالک آپ ہیں, حاکم آپ ہیں, جو آپ کے در سے ملے گا وہی اچھا ہوگا, یہ ہو تو یہ ہو جائے, کچھ اور ہو تو کچھ اور ہو جائے, اور ہمیشہ کی طرح اچھے ماننے والوں کی طرح ایک جملہ کہیں, مولا نوکر آپ ہی کے ہیں, یہاں رکھیں آپ کے نوکر ہیں, وہاں رکھیں آپ کے نوکر ہیں, ہمیں اس میں کیا مشکل ہے, ہمیں یہ سمجھ میں آیا تھا, وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, باقی آپ مالک جہاں کہیں بھی رکھیں. تو عزیزان محترم, دنیا مانگنے میں بھی ایک تسلیم ہونا چاہیے, ایک سرنڈر ہونا چاہیے, ورنہ پھر وہ دنیا, پھر ایک اور مسئلہ ہے اس میں,
پھر اس کا مطلب ہے آپ کو مولا امیر المومنین سے مانگنا نہیں ہے بلکہ دنیا مانگنی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ایک فرق ہے, میں آپ کی خدمت میں اس نفیس فرق کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, محمد آل محمد. تھوڑی سی بات بچکانا سی لگے گی آپ کو, مثلا فرض فرمائیے, اور میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں بعض اوقات بعض کانسیپٹس کو ڈلیور کرنے کی خاطر اس کو دنیا کی مثالوں کے اندر لاؤں تاکہ وہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے معاملہ. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ آپ کو اور مجھے مولا امیر المومنین کی خدمت میں پہنچنے کا موقع مل گیا, نصیب فرمائے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شاید ہی کوئی ہوگا جسے موقع نہ ملا ہو, نہ پہچانتا ہو, ایک علیحدہ مسئلہ ہے, یہ بات ہے. اچھا جناب موقع مل گیا, اچھا مولا امیر المومنین کے حضور پہنچے اور مولا نے بند مٹھی میں کوئی چیز ہاتھ میں دی اور میں نے مٹھی بند کر لی, ہاتھ میں لے لی, صحیح ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ابھی کھولنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ یہ جو ہاتھ میں ہے اس کی اہمیت ہے یا جو مولا نے دیا اس کی اہمیت ہے. یہ جو ہاتھ میں ہے نا, یہ کنکر بھی ہوا تو اہمیت یہ ہے کہ علی نے دیا ہے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
بالکل آپ کی دل کی ترجمانی کروں گا, یہ کنکر ہوا یا ہیرا ہوا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ابدا. کیونکہ یہ ہیرا کوئی اور دیتا تو مجھے لیے کوئی ویلیو نہیں بنتی, لیکن اگر یہ کنکر بھی امیر المومنین نے دیا ہے یہ ہیرے سے زیادہ ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا. تو اگر مجھ سے کوئی اسی وقت کھڑا ہو اور کہے کہ بھائی اس کنکر کے بدلے جو امیر المومنین نے تمہیں دیا ہے اس کے 10 گنا وزن کا ہیرا دوں گا, تو میں کہوں گا بھیا یہ کنکر بڑی مشکل سے ملا ہے, میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا, میں یہ میں نہیں دے سکوں گا. تو عزیزان محترم, ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے ہمارا امیر المومنین سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے. اس رابطے میں حقیقت یہ, میں آپ کی دل کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, اس رابطے میں عشق ہونا چاہیے. یہ رابطہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ملے, یہ رابطہ اس لیے ہونا چاہیے کہ علی سے رابطہ ہے, اس لیے ہونا چاہیے. تو آپ اپنی دنیا کی مشکلات کو لے کر مولا امیر المومنین کے دروازے پر جائیں اور ان کے اولاد طاہرہ کے دروازے پر حقیقت من جائیں, لیکن یہ اہم نہیں ہے کہ کیا ملا ہے, اہم یہ ہے کہ ان کے در پر ہیں, یہ اہم ہے, ان کے در پہ ہونا اہم ہے. اور پھر دوسرا مرحلہ اس کے بعد, جب آپ اس شبہے سے نکل آئے کہ مجھے کیا ملا, پہلے تو اس شبہے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں, ملے یا نہیں ملے یہاں ہونا اہم ہے. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ اب جب کہ میں یہاں پر ہوں تو مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا چاہیے, مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا دینا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ میں بھی تیسرا لیول بھی لاؤں گا ابھی. ایک لیول یہ ہوا تو میں مشکل کے ساتھ ان کے پاس پہنچا اور میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ انہوں نے مجھے کیا دیا. میں نے کہا بھائی یہ کوئی بہت کمال نہیں ہوا, کیوں, اگر تمہیں کوئی اور یہی دنیا دے دیتا تو تم وہاں بھی چلے جاتے, خطرناک مسئلہ یہ ہے. اس کا مطلب تمہیں علی کا در نہیں چاہیے, تمہیں دنیا چاہیے. یہ بہت خراب کیٹیگری ہے. جس نے امیر المومنین کو نعوذ باللہ تعالی اپنی دنیا کے لیے پل بنا دیا, یہ کیٹیگری اچھی کیٹیگری نہیں ہے. لہذا اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ ہمارا مولا پہ بڑا احسان ہے, جو ہمیں مانگتے ہیں مل جاتا ہے, تو مجھے بعض وقت ڈر لگنے لگتا ہے. اگر امیر المومنین نہیں دیتے تو یہ کیا کہتا؟ جب بھی کوئی مجھ سے کہتا ہے ہم نے دنیا کا کوئی بھی معاملہ ان کے حضور رکھا, ان سے دنیا مل گئی,
تو مجھے ڈر لگتا ہے، اگر امیر مومنین دنیا نہ دیتے تو میں کیا کہتا، کہیں اور جاتا؟ تو دنیا دینے پہ اتنا فخر کیوں ہے؟
سب سے پہلا معاملہ تو یہ کہ یہ تو دیکھو کہ وہ کیا دینا چاہتے ہیں۔
بس عزیزان محترم، چار کلاسز ہو گئیں، ایک وہ جس کو دنیا چاہیے اور دنیا امیر مومنین کے در سے ملتی ہے، لہذا وہ یہاں پہ آ گیا، یہ اچھی کلاس نہیں ہے، یہ دنیا داروں کی کلاس ہے۔
ہاں، دنیا داروں میں کچھ ایسے دنیا دار بھی ہوتے ہیں جو دنیا لینے کہیں اور جاتے ہیں، لیکن یہ اتنا عقل مند تھا کہ دنیا لینے کے لیے امیر مومنین کے پاس آیا۔ لیکن گروپ اچھا گروپ نہیں ہے، اس گروپ کے نزدیک امیر مومنین کی حیثیت دنیا کے اندر ہے، اور یہ امیر مومنین کے ساتھ انصاف قطعاً نہیں ہے۔ ایک وہ گروپ ہے جس نے دنیا کو لینا چاہا، امیر مومنین کے پاس آیا، لیکن مؤدب ہے۔ بس ایک وہ ہے جو دنیا لیتا ہے کہیں سے بھی مل جائے، بالکل ہی معاملہ خراب ہو گیا۔ ایک وہ ہے جو دنیا لینے کے لیے امیر المومنین کے پاس آتا ہے، نسبتاً عقل مند ہے، کم سے کم یہ تو پہچان لیا کہ لینا کہاں سے ہے، لیکن اتنا عقل مند نہیں ہے کہ امیر المومنین کا مقام پہچان پائے، ابھی بھی دنیا کے پیچھے ہے۔ ایک وہ ہے تیسرا گروپ کہ جو دنیا کے ساتھ آتا ہے امیر المومنین کے پاس، لیکن امیر المومنین سے دنیا نہیں مانگتا ہے، امیر مومنین سے اپنے آپ کو گدا ہونا مانگتا ہے۔ مولا میں آپ کا گدا رہوں، یہ چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ شروع ہو گیا، اب امیر مومنین نے کیا دینا ہے، یہاں سے بات شروع ہو گئی۔ اگر میں دنیا لے کر آیا اور میں نے کہا مولا مجھے دنیا ہی چاہیے، تو امیر مومنین مجھے دنیا دے دیں گے، اور شاید اس سے بڑھ کر بھی کچھ ملنا تھا اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو میں اپنی دنیا لے کر جاؤں مولا امیر مومنین کے سامنے اور ان سے کہوں مولا میں تو یہ فریاد لے کر آیا ہوں، لیکن میں آپ کا پابند ہوں، اس کا پابند نہیں ہوں، میں تو آپ کا پابند ہوں، آپ جو دیں گے وہ میرے لیے اچھا ہے۔ بس اچھا، اب اگر کسی نے یہ کام کیا تو اب اس نے اگر اپنا کیلیبر دکھا دیا، تو اب میں اس بحث سے نکل آتا ہوں کہ دنیا دیں گے نہیں دیں گے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں اگر امیر المومنین نے دینا شروع کیا، وہ کیا دیں گے، وہ کیا دیں گے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، تو مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پر حضرت سلمان فارسی جب امیر المومنین کے ساتھ ہیں تو امیر المومنین سے کیا لیں گے؟ حضرت ابو ذر غفاری جب امیر المومنین کے ساتھ ہیں تو امیر المومنین سے کیا لیں گے؟ حضرت میسم تمار، حبیب ابن مذاہب، کمیل ابن زیاد، یہ سب امیر المومنین سے کیا لیں گے؟ آیا یہ دنیا لینے آئے؟ نہ یہ اہل دنیا ہے، نہ یہ دنیا میں غرق ہیں، نہ دنیا کا ملنا انہیں خوش کرتا ہے، یہ لوگ دنیا لینے نہیں آئے، یہ کچھ اور لینے آئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ اتنے بڑے کب بنیں گے؟ ہم لوگ کب تک بچے رہیں گے؟ اب ہمیں بڑا نہیں ہو جانا چاہیے؟ ہم لوگ جو جسموں کے بوڑھے ہو گئے ہیں، عقلوں کے بچپنے سے کب نکلیں گے؟ اب ہمیں بھی تھوڑا لڑکپن اور جوانی کی طرف جانا چاہیے، امیر مومنین سے کچھ ایسی چیز لینی چاہیے جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ اب بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تیسرا لیول بھی عرض کر دوں، چونکہ مجھے ٹائم کا خیال ہے، نہ ہو کہ میں شب قدر کے اعمال میں رکاوٹ بنتا چلا جاؤں، گرچہ مجھے یقین ہے اور ہمارے پاس موجود ہے کہ شب قدر کے اعمال میں بہترین عمل کسب علم ہے اور ذکر اہل بیت ہے، لیکن بہرحال میں نہیں چاہتا کہ میں شیڈول کو خراب کروں۔ تیسرا لیول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک وہ جو دنیا چاہتا ہے کہیں سے بھی لیتا ہے، غلط آدمی ہے، دنیا چاہتا ہے اہل بیت سے لیتا ہے، لیکن دنیا چاہتا ہے۔ تیسرا لیول ہوا دنیا لے کر آیا ہے لیکن بندہ امیر المومنین کا ہے، کچھ بھی دیں دیں نہ دیں بندہ امیر المومنین کا ہے، اور یہ کہتا ہے مولا مجھے یہ پتا چلنا چاہیے کہ آپ مجھے کیا دینا چاہتے ہیں. ایک چوتھی کلاس بھی ہے، وہ امیر المومنین کے پاس آئی ہے اور امیر المومنین سے کہتی ہے کہ مولا آپ سے لینا ہے لیکن ایک چیز لینی ہے، وہ کیا؟ کہ جان آپ پہ جائے. لینا تو ہے چونکہ آپ سے بے نیاز کوئی نہیں ہے، لینا تو ہے لیکن لینا کیا ہے؟ لینا یہ ہے کہ جان آپ کے لیے ہو. یہ دینا ہے یا لینا ہے؟ ظاہر میں تو دینا ہے، در حقیقت یہ بھی لینا ہی ہے، یہ بھی لینا ہی ہے. کیوں؟ میں ناچیز جان دے کر علی کی محبت لے رہا ہوں، ان سے تعلق لے رہا ہوں. میری جان کی قیمت کیا ہے؟ مجھ حقیر کی کیا ویلیو لگے گی بازار میں؟ اگر خریدار امیر المومنین جیسا ہو تو قیمت ہے، پھر بات ہے. تو عزیزو یہ چار کیٹیگریز بن گئیں. تو سب سے پہلے تو آج کی شب میں آپ سے عرض کروں گا، ذرا سا اپنا حساب کتاب کیجئے کہ آپ اور میں کس کیٹیگری میں ہیں. تھوڑا سا اپ گریڈ ہونا بہتر ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یا علی اللهم صل علی محمد و آل محمد و دل. عزیزان محترم، شب قدر آج کی شب دعاؤں کی شب ہے، اور آج کی شب مولا امیر المومنین کے نام سے منسوب مصائب کی شب بھی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کرنے کی کوشش کی وہ امیر المومنین سے ہمارے تعلق کو اور بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، اور اس تعلق سے بہتری کے دوران کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں مولا امیر المومنین سے کیا لینا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی شب غم انگیز ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، اور یہاں پہ دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کامیابی کا ہے جس کی طرف امیر المومنین بڑھ رہے ہیں، اس فوز فزتو کا ہے جس کی طرف امیر المومنین بڑھ رہے ہیں، اور ایک پہلو اس محرومیت کا ہے جس میں دنیا بڑھ رہی ہے. اب دنیا امیر المومنین کی ذات مبارک سے ایک حد میں محروم ہونے والی ہے. اہل بیت کے ظاہری وجود کی بھی برکتیں ہیں، ایک تو ان کا باطنی وجود ہے جو کبھی بھی دور نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہری وجود کی بھی برکتیں ہیں. مثال کے طور پر، گرچہ آپ فلسفیکلی شاید کچھ اور سوچیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر امیر المومنین کا روضہ مبارک نجف اشرف میں ہے تو نجف میں کوئی برکت ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً برکت ہے. اچھا، جو وجود مقدس نجف اشرف میں ہے، کیا امیر المومنین کے وجود کے لیے جغرافیہ کی کوئی قید ہے؟ نہیں، کوئی قید نہیں، جغرافی کی کوئی قید نہیں، یہاں پر یوں کہیں اور. لیکن ان کا جو ظاہری وجود نجف میں ہے وہ بھی نجف کو برکتیں دے رہا ہے، وہ بھی برکتیں دیتا ہے. تو اب ایک امام کا ظاہری وجود ہوتا ہے تو حضور کا زمانہ ہوتا ہے، ظہور کا زمانہ ہوتا ہے، اور اگر ظاہری وجود نہیں ہوتا تو اس کو ہم غیبت کہتے ہیں. یہ جو ظاہری وجود ہوتا ہے یہ خود برکتیں لے کر آتا ہے، بیش بہا برکتیں. بہت اچھے ایک اسکالر ہیں ایران کے، سابقہ وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، انہوں نے کئی جلد ایک کتاب لکھی اسلامی ثقافت کے اوپر، اور اسلامی ثقافت کے اوپر لکھے والی اس کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کی دوسرے ٹاپکس کے علاوہ، کہ جب تک اہل بیت کا ظاہری وجود دنیا میں تھا اس سے مسلمانوں کو کیا کیا برکتیں مل رہی تھیں. یہ عجیب ٹاپک ہے، حتیٰ ظاہری وجود برکتیں دیتا ہے. اچھا کیا وہ مسلمان ان کو مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے، پھر بھی وہ وجود برکتیں دے رہا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے، ہم امام کے جو ظاہری وجود سے محروم ہیں اس سے بھی ہم کسی مصیبت میں ہیں. اور انشاءاللہ جب ظہور ہوگا اور تشریف آوری ہوگی تو ہم اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعزائي المحترم، مولا المومنین کے وجود کی برکتیں اور ان کے چاہنے والوں کا ان سے ایک رابطہ، یہ رابطہ بہت شدید رابطہ ہے. آپ اور میں آج 1400 سال سے زیادہ کے بعد، یا کم و بیش اتنا ٹائم، جب امیر المومنین کی شہادت کی مناسبت سے یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ تذکرہ ہوتا ہے تو ہم اپنے دلوں کے اندر ایک عجیب غم احساس کرتے ہیں. ذرا تصور کیجئے گا ان امیر المومنین کے چاہنے والوں پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب یہ لمحہ پیش آیا ہوگا. اور آج کی جیسی شب میں وہ لمحہ تھا کہ جو پیش آیا اور امیر المومنین کے چاہنے والوں کو اس غم میں مبتلا کر کے گیا. اور جب میں امیر المومنین کے چاہنے والوں کو کہتا ہوں تو ہم فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ سیدہ کے گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی. کچھ ہیں جو امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، شب و روز ان کے ساتھ گزارنے والے، اشاروں پہ جان دینے والے، اور کچھ ہیں جو اہل بیت اطہار کے گھر میں رہنے والے، اور کچھ جن کا رشتہ امیر المومنین سے اولاد کا رشتہ ہے. تو مثال کے طور پر اگر آج کی شب 1400 سال کے بعد ان کے کچھ چاہنے والے سنتے ہیں کہ ان کے مولا کو آج ضربت لگی اور وہ اس بات پہ گریا کرتے ہیں تو میں کہوں گا تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنا کہ بی بی زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، بی بی ام کلثوم کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. ایسے بہت ساری تفصیلات ہیں مصائب امیر المومنین کے اندر جن کے اوپر ہماری توجہات نسبتاً کم ہیں، اور چونکہ بعض اوقات ہم مصائب میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ مصائب میں لوگوں کی توجہات جو ہیں وہ متفرق ہونے لگتی ہیں، لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی عرض کر دوں یہ کہ مولا امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء اس موقع پر مسجد میں نہیں ہیں جب ضربت لگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خود امیر المومنین نے دونوں کو روکا ہوا تھا کہ آپ دونوں گھر پہ رکیں گے، میں خود اکیلا مسجد جاؤں گا. اور اس کے بعد جب ندا آئی تو وہ دونوں امام مسجد کی طرف لپکے اور اپنے والد کا ساتھ دیا. اور عائزو یہ کہ ضربت کب لگی، آیا واجب فجر کی نماز میں لگی یا نافلہ نماز پڑھتے ہوئے لگی؟ احتمال قوی امیر المومنین نافلہ نماز پڑھ رہے تھے فجر کی جب ضربت لگی، چونکہ بعد میں واجب نماز کی امامت امام حسن مجتبیٰ نے کروائی. تو چند پہلو مصائب کے تذکرہ کرتے ہوئے، آج کی جیسی شب مولا امیر المومنین مہمان بنے ہیں بی بی ام کلثوم کے گھر پر. عزیزو یہ عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ کا اپنی بچیوں کے ساتھ، یہ رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے، اس میں خاص محبت ہوتی ہے، اس میں خاص عنایت ہوتی ہے. اور اگر میں ذرا سا اس کے اوپر اشارہ کرتا چلوں کہ یہ رشتہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب بچی کو بچپنے سے باپ نہیں پالا ہو. جن بچوں کی ماں جلدی مر جاتی ہے اور باپ نہیں ماں بن کے پالا ہو تو ان کے ساتھ بچوں کا تعلق بڑا عجیب تعلق ہو جاتا ہے. امیر المومنین کی ہستی وہ ہے جس نے سیدہ کی شہادت کے بعد
امام حسن، امام حسین، زینب کبرا، ام کلثوم، سب کو مار باپ دونوں بن کے پالا ہے. امیر مومنین نے دونوں کی محبت دی ہے. اور یقیناً بی بی ام البنین کو سلام ہو ہمارا ان کی خدمات پر، کہ ام البنین نے، بی بی ام البنین نے جس طریقے سے ان بچوں کی خدمت کی ہے پروردگار عالم جانتا ہے. لیکن امیر مومنین کی ذات مبارک آج بی بی ام کلثوم کے گھر مہمان بن کر آئے ہیں. نہیں معلوم کیوں امیر مومنین نے بی بی ام کلثوم کا انتخاب کیا ہوگا، کیا فضیلتیں اس راستے میں ہوں گی، لیکن اس کو ہم نہیں جانتے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب امیر مومنین افطار کرنے کے لیے پہنچے ہیں، بی بی ام کلثوم نے دسترخوان کے اوپر کچھ چیزوں کو تیار رکھا ہے، جس کے اندر شاید دودھ کا ایک گلاس ہے، شاید کچھ نمک ہے اور کچھ روٹی ہے. امیر مومنین نے دیکھا اور دیکھتے ہی بی بی ام کلثوم سے کہا کہ تمہارے باپ نے کبھی دو کھانے ساتھ نہیں کھائے، ہمیشہ ایک چیز سے کھانا کھایا. سلام ہو امیر مومنین کی سادگی کے اوپر، سلام ہو امیر مومنین کے اس ایثار اور قربانی کے اوپر. مختصر تنابل کیا، اور میں سوچتا ہوں کہ بہت اچھا ہے ہمارے بچوں کو یہ ساری تفصیلات کہیں سننے کو مل جائیں کہ کیا ہوا ہے اس رات. امیر مومنین نے تھوڑا سا افطار تناول کیا، اس کے بعد کچھ عبادتوں میں مشغول ہو گئے. اور بی بی ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ گویا کمرے سے نکل کر صحن میں آتے تھے اور آسمان کو دیکھ کر کہتے تھے خدا کی قسم آج ہی وہی رات ہے، آج ہی وہی رات ہے. بی بی ام کلثوم دیکھتی ہیں کہ بابا کے اوپر ایک عجیب کیفیت تاری ہے، اور وہ مخدرہ و معظمہ گھبرا جاتی ہیں کہ میرے والد کے اوپر کیوں یہ کیفیت تاری ہے. کبھی سوال بھی کیا، امیر مومنین نے کچھ جواب دیا، اور رات اسی طریقے سے عبادتوں کی حالت میں گزر جاتی ہے. مولا امیر مومنین مضطرب، اللہ سے اس ملاقات کے لیے بیتاب، جس کا انہوں نے کئی دفعہ اشارہ فرمایا. اور امیر مومنین کی تیاری جاری، اور ایک موقع آتا ہے جب امیر مومنین اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں. جب بی بی ام کلثوم بھی دیکھتی ہیں کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم آج ہی وہ رات ہے، تو بی بی ام کلثوم امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء کو اطلاع دلواتی ہیں کہ بابا مضطرب ہیں. وہ دونوں امام تشریف لے آتے ہیں، سید الشہداء اور امام حسن مجتبیٰ مولا امیر مومنین کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا اگر آج کچھ ہونا ہے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی چلا جائے، آپ تشریف نہ لے کے جائیں. اور امیر مومنین کی ہستی وہ ہستی ہے جو خود فرماتے ہیں کہ میں خدا کے سامنے جان دینے کے لیے ایسے بیتاب پھر رہا ہوں جیسے کوئی پانی کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے. تو اس موقع کے اوپر جب امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء پہنچتے ہیں تو دونوں اماموں کو گھر میں رکنے کا حکم دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں قسم ہو کہ تم اس گھر کے اندر رہنا جب تک کہ کوئی ندا نہ آئے. دونوں امام مجبور ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر باقی رہتے ہیں. جب امام گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو گھر کے اندر کچھ مرغابیاں پل رہی تھیں، گھر کے اندر ہی. جیسے ہی امیر المومنین نکلنے لگتے ہیں گویا یہ جانور امیر المومنین کی اس قربانی کو درک کر لیتے، نزدیک آتے ہیں اور امیر المومنین کے گرد احاطہ کر لیتے ہیں، گویا امیر المومنین کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ جائے. ایسا بہت عجیب مقام ہے یہ. ہم لوگ امیر مومنین کے مقام، منزلت، ان کی عظمت، ان کی اس درجات کو کیسے درک کر سکتے ہیں؟ لیکن امیر المومنین جو اس وقت اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، جان دینے جا رہے ہیں، ام کلثوم سے ایک عجیب بات کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب تک ان کا خیال رکھ سکو تو خیال رکھنا، جب خیال نہ رکھ سکو تو چھوڑ دینا، کہیں یہ بے زبان جانور بھوکے نہ رہ جائے. میں کہوں گا سلام ہو مولا آپ کی عظمت کے اوپر. خود مقتل کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ایک ضرب لگنی ہے، اور مولا امیر المومنین اس کے تمام جزئیات سے واقف ہیں، اور اس موقع پر چند جانوروں کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں، ان پہ توجہ دے رہے ہیں. مولانا امیر المومنین روانہ ہوتے ہیں, مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں, مسجد میں آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ دشمن خدا زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, لیٹا ہوا سو رہا ہے. مولانا امیر المومنین, اگرچہ وہ صرف دکھانے کے لیے کام کر رہا تھا, مولانا امیر المومنین اس کو جگاتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں, میں کل انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جب اپنی شہادتوں کو جانتے ہیں تو کیوں اس طریقے سے عمل کرتے ہیں, اس کو بعد میں عرض کروں گا. مولانا امیر المومنین اس دشمن خدا کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے لیے تیار ہو جا. مولانا امیر المومنین اس کے بعد جا کر اذان دیتے ہیں. یہ ایک عجیب اذان تھی. جب یہ اذان دی گئی تو کوفہ کے تمام گھروں کے اندر وہ ندا امیر المومنین کی جایا کرتی تھی اور تمام لوگ مسجد کی طرف حاضر ہو جایا کرتے تھے. مولانا امیر المومنین اذان دینے کے بعد نماز کے اقامے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ابن ملجم ایک شمشیر اپنے پاس رکھے ہوئے ہے عزیزان محترم. اس شمشیر کو اس نے زہر کے اندر بھگویا ہوا ہے اور یہ شمشیر ایسی ہے کہ اگر کسی کو معمولی سی بھی چوٹ لگ جائے اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اور یہ سب کا سب بغض کے اندر کیا گیا, یہ سب کا سب امیر المومنین کی ہستی سے دشمنی کے اندر کیا گیا. ایسے اب بعض اوقات میرا جیسا سوچنے والا طالب علم اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہے کہ مولا امیر المومنین کا یہ جو شہادت کا انداز تھا یہ کیا انداز تھا, یہ جو امیر المومنین کا قربانی کا انداز تھا یہ کیا انداز تھا کہ وہ ایک دفعہ ایک ایسی شمشیر کی ضرب لیتے ہیں جس میں شمشیر کی ضرب بھی ہے اور زہر کی شدت بھی ہے. یہ جو امیر المومنین کے پیشانی مبارک کے اوپر شمشیر لگی ہے اس میں اس نے سجد فرق کو بھی شکاف کیا, امام کی پیشانی کو بھی شکاف کیا, وہاں پہ زخم ایجاد کیا اور زہر بھی جسم کے اندر سرایت کیا. تو عزیزو مجھے یوں لگتا ہے جیسے امیر المومنین اپنی اولاد طاہرہ کی مشکلات ہمیں بیان کر رہے ہیں. مجھے یوں لگا کہ شاید وہ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میرا ایک بیٹا حسن ہوگا جو زہر سے شہید ہوگا, ایک میرا حسن ہوگا جس کو زہر سے شہید کیا جائے گا اور ایک میرا حسین ہوگا جو شمشیر سے شہید ہوگا. اور چونکہ اور یہ نہ صرف امام حسن و امام حسین کا معاملہ ہے, یہ ساری نسلوں کا یہی معاملہ ہے کہ کوئی شمشیر سے شہید اور کوئی زہر سے شہید. تو امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حسن جھیلے گا وہ بھی اور جو حسین جھیلے گا وہ بھی, دونوں علی جھیلے گا, تو شمشیر کی ضرب بھی ہوگی اور زہر کی شدت بھی ہوگی. بس عزیزو ایک موقع آیا, امیر المومنین نے نماز کو پڑھنا شروع کیا. اب یہ عاشق خدا اپنی نماز میں اتنا غرق کہ اس دشمن خدا کو دیکھتا ہے لیکن نماز کو جاری رکھتے ہیں. یہ لعین شمشیر کا ایک وار کرتا ہے جو ایک دروازے پہ ٹکراتا ہے اور دوسرا وار جو کرتا ہے تو امیر المومنین کی پیشانی کے اوپر ضرب لگتی ہے. بس یہ موقع تھا کہ ایک ندائے غیبی آئی, تحدمت واللہ ارکان الہدا, ہدایت کا چراغ ہدایت کا صدور خدا کی قسم منہدم ہوا. بس وہ موقع تھا امام حسن مجتبی اور حسین روتے ہوئے مسجد کی طرف آئے, اپنے بابا کو ایک عجیب عالم میں محراب کے اندر دیکھا. جب پورے محراب میں خون بکھرا ہوا تھا بس سر پیٹا, فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس حسین کو وہ ضرب لگی ہے, اس حسین کو جو ضرب لگ رہی تھی, جو امام مصطفیٰ کو لگ رہی تھی, وہ دونوں علی مرتضیٰ کو لگی. بس عزیزو ایک روایت اور, ایک وقت آیا امام حسن مصطفیٰ سید الشہداء, امام حسن مصطفیٰ دونوں امیر المومنین کو سنبھالتے ہیں اور امام حسین کے زانوں پر امیر المومنین کا سر ہوتا ہے. امام حسین کا زانو ہے, امیر المومنین کا سر ہے. بس کچھ دیر کے لیے امیر المومنین کی آنکھ بند ہوتی ہے, امام حسین رونا شروع کر دیتے ہیں, امام حسین گریہ کرتے ہیں, آنسو سے امیر المومنین کے چہرے پر گرتے ہیں، مولا امیر المومنین آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں حسین تم مت رو، تم روتے ہو تو رسول خدا روتے. میں کہوں گا مولا آپ کی اس عظمت کو ہمارا سلام، اس ورق شکافتے کے ساتھ حسین کے رونے کی اتنی پرواہ، بس کچھ ویر کے بعد ایک وقت آئے گا یہی حسین قتل گاہ میں ہوں گے، ان کے جسم کے اوپر زخم ہوں گے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون. ما تم يا أمير المؤمنين.